الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یہ ویب سائٹ پر ہو رہا ہے بزرگان محترم آن لائن ہے بزرگان محترم برادران عزیز اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو یہ رمضان عطا فرمایا اور بحمد اللہ بہت بڑی تعداد کو روزوں کی توفیق سے بھی نوازا تراویح اور تلاوت اور دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے شکر کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے قرآن کا وعدہ لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اگر اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ مانگنا ہے تو خوب شکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ نے رمضان کی دولت جو دی وہ کس وجہ سے وہ دولت تھی اس واسطے کہ اس میں خاص عبادتوں کی توفیق اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی رمضان کے بعد وہ اور دل و لیل و نہار تو نہیں رہے لیکن دین اسلام وہی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و تعلیمات وہی موجود ہے قرآن حکیم وہی موجود ہے ہمارا رب وہی موجود ہے وہ جو رحمان ہے رحیم ہے اس کو نہ کسی زمانے کی ضرورت ہے اپنی رحمتیں پھیلانے کے لیے نہ کسی مقام کی ضرورت ہے وہ بے حد و انتہا ہے اس کی رحمتیں بے حد و انتہا ہیں کوئی حد و انتہا نہیں آج بھی ان سے مانگنے والوں کی جھولی بھرنے کے لیے قرآن کریم نے خود کہہ دیا ادعونی استجب لکم میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو دعا ایسا ہتھیار ہے مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے بڑے سے بڑے کام اللہ رب العالمین اس دعا کے بدولت کرواتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے رحمت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے چلے جائیں دعائیں کرتے جائیں نعمتیں ملتی جائیں گی شکر کرتے جائیے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ اور رمضان کی الحمدللہ عبادتیں اللہ نا نے جن کو توفیق دی ان پر وہ شکر ادا کریں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان بھی مسجد سے باہر رہے روزوں میں بھی شریک نہیں ہو سکے. اور اللہ پناہ میں رکھے بہت سے لوگ مار دھاڑ میں بھی لگے رہے, بے گناہوں کو لوٹتے رہے, چوریاں ڈکیتیاں کرتے رہے. ایک مسجد میں گلشن اقبال کی اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی چور آیا بیگ لے کر آیا پورا ایک بیگ, اور جتنے معتکفین تھے وہ بیچارے کوئی سو رہا تھا, کوئی نفنے پڑ رہا تھا, کمرہ خالی تھا, تو ان کے جتنے موبائل ملے وہ بیگ بھر کے لے گیا, سب کے بیگ لے کے چلے گئے. مگر میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کمایا, اس نے کیا کمایا سوائے اللہ کی لعنت کے اور اللہ کے عذاب کے, اور کیا کمایا اس پیسے میں, کیا اس کو راحتیں ملیں گی, کیا برکتیں ملیں گی, کیا خوشیاں ملیں گی. خوشیاں تو حلال مال سے آتی ہیں, حرام سے تو آفتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ذلت آتی ہے. کیا کمایا, خسارے کا سودا کیا. اللہ تعالیٰ جس کو حلال روزگار, حلال رزق اتنا دے دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے, چاہے سوکھی روٹی کھا لے اور ایک روٹی سالن کھا لے اور دونوں تینوں وقت کا پیٹ بھر کے کھانے کے لیے اس کے پاس, اپنے بچوں کے پاس سامان ہو, کپڑے پہننے کے لیے ہوں, رہنے کے لیے جگہ ہو پر امن, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اور اگر کسی کو یہ سب چیزیں نہ ملے یا ملے مگر ہر وقت پیشہ بے چین پریشان, پولیس آئے گی, دشمن آئیں گے, پکڑا جاؤں گا, مقدمہ چلے گا, ہر وقت مصیبت میں گرفتار, بتاؤ راحت میں وہ کم پیسے والا ہے یا وہ کروڑ پتی ارب پتی ہے جس کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حلال روزگار میں وہ برکت عطا فرماتا ہے کہ حرام میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتی, وہ برکت کبھی آتی ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عزت, راحت, خوشیاں اور لذت کا سامان کارخانوں میں بنتا ہے, بازاروں میں بکتا ہے. لذت کا, راحت کا, خوشیوں کا, عزت کا سامان کارخانوں میں بنتا ہے, بازاروں میں بکتا ہے, لیکن عزت, لذت, راحت اور خوشیاں کسی کارخانے میں نہیں بنتی, کسی بازار میں نہیں ملتی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہیں, کروڑ پتیوں کو نہیں ملتی, اور معمولی رزق حاصل کرنے والے مزدور کو وہ مل جاتی ہے, حلال کھانے والے کی جو دوسروں کا محتاج نہ ہو, عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو, متوسط درجے کا آدمی ہو, جو لذتیں عزتیں اس کو مل جائیں گی, وہ کروڑ پتی ارب پتی کو کہاں ملتی. اللہ تعالی ہمیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی, اے اللہ مجھ کو قناعت دے دے ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے دے رکھی ہیں. جو بھی نعمتیں آپ مجھے دیں ان پر مجھے قناعت دے دے, یعنی ان پر مجھے راضی کر دے, ان پر مجھے راضی کر دے, اور اس میں برکتیں دے دیجیے, اس میں برکت ڈال دیجیے. اور جس کو کروڑوں اربوں مل گئے لیکن قناعت نہ ملی, وہ دل مطمئن ہی نہیں ہوتا, کھجلی ہے اس کے اور مانگنے کی, اور آ جائے کہیں سے, حلال سے, حرام سے, کسی طریقے سے اور آ جائے. بتاؤ راحت میں وہ ہے جس کو قناعت ملی ہوئی ہے, یہ مصیبت زدہ ہے بیچارہ جس کو ہر وقت کسی وقت چین ہی نہیں, ہر وقت ہی زندہ میں ہے کہ پیسے اور آ جائیں, پیسے لے کر کہاں جائے گا, موت آ گئی تو پیسے کہاں جائیں گے, بینک میں پڑے رہ جائیں گے. اور بارشوں کے پاس چلے جائیں گے, خود کہاں جائے گا, زمین میں جائے گا, ساتھ جائے گا کچھ سوائے کفن کے, اور کچھ ہی نہیں جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, ننگے پیدا ہوئے تھے, یہاں سے دو کپڑے لے کر جائے گا کفن کے, اور جو کچھ کمایا تھا وہ سب یہاں چھوڑ کر جائے گا. اور اب آگے سوال جواب ہے قبر میں, میدان حساب ہے, جنت اور دوزخ ہے, پل صراط کا گزر ہے. بتائیے جس نے اپنی زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے مال و دولت سمیٹنے پر لگا ڈالی ہوں, آخرت کی فکر نہ کی ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے, کتنے خسارے کا سودا اس نے کیا, کتنے خسارے کا سودا کیا. ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, جو رمضان کی برکتوں سے عبادتوں سے محروم رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے رحمت کے اندر ان کو بھی شامل فرما دے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کا گلا کاٹتے رہے, بے گناہوں کا, اور بم دھماکے کرتے رہے, بے گناہوں کو مارتے رہے, دہشت گردی پھیلاتے رہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر قتل مومن کے عذاب اپنے اوپر لیا. قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس کی جزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ کا غضب اس کو پر نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ, اور اللہ تعالی کی لعنت اس پر آئے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے اللہ نے اب بہت بھاری عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جہنم معمولی چیز ہے, اللہ پناہ میں رکھے, اللہ پناہ میں رکھے. اس کو اللہ تعالی اس کا دیکھنا بھی مصیبت تکلیف کی چیز ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعلان ہوگا آخرت میں میدان حساب میں, ایسے آدمی کو لایا جائے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت کی زندگی گزاری ہو, سب سے زیادہ آرام اور راحت سے اس نے زندگی گزاری ہو خوشیوں کے ساتھ. اب اندازہ کیجئے کروڑوں اربوں کھربوں انسان ہوں گے قیامت سے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہیں, یہ سب میدان حساب میں جمع ہوں گے. ان میں سب سے زیادہ راحت والا جس نے زندگی گزاری ہوگی اس کو لایا جائے گا, اور اس سے کہا جائے گا کہ تم وہاں کیسی زندگی گزاری گی, بڑی راحت کی. اچھا, فرشتوں سے حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو جہنم کی سیر کرا لاؤ, اندر داخل نہیں کرنا, بس جہنم کے اوپر اوپر سے سیر کرا لاؤ, نیچے نظر آ جائے اس کو جہنم. کرا کر لایا جائے گا, پوچھے گا بتاؤ, پوچھا جائے گا بتا رہا تمہاری دنیا میں زندگی کیسی گزری, تو میں نے راحت سے زندگی گزاری. تو وہ کہے گا میں نے رب میں نے تو کبھی راحت دیکھی ہی نہیں, میں تو راحت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, میرے تو میں نے جو منظر دیکھا ہے اس کی تو اذیت اور اس کا زہر اور اس کی سمیت, اس کی سوزش, اس کی اذیت میرے رگ و ریشے میں ایسی سبا گئی ہے کہ اب مجھے کسی خوشی کا تصور نہیں کر سکتا. سر خوشیاں بھول جائے گا ایک نظر دیکھنے سے, اور جس کو اندر ڈال دیا جائے گا اس پر کیا ہوگا. اللہ پناہ میں رکھے. ایک بات اور بھی ہے یاد رکھنے کی ہے, روزے داروں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے, نمازیوں کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ دین صرف عبادتوں اور عقائد کے مجموعہ نہیں ہے, صرف یہ کافی نہیں. بلا شبہ عقائد بنیاد ہے ایمان, اور عبادتیں ایسی عظیم الشان ہیں کہ وہ ارکان اسلام ہیں, اور عبادتوں کا فریضے ہیں, عبادتوں کے فریضے ہیں, پوری دین اسلام ان کے اوپر قائم ہے, نماز, روزہ, حج, زکات. اور نماز تو ایسا فریضہ ہے کہ جب حاضری ہوگی تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد تم پر کتنی نمازیں آئی تھیں, کتنی ادا کی, کتنی قضا پڑھیں اور کتنی نہیں پڑھیں, حساب دینا پڑے گا. یہ سب عبادتیں بلا شبہ بہت ہیں, لیکن دین اس جنت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے, خوب سمجھ لیجیے. جہنم سے بچنے کے لیے صرف عقیدہ اور عبادتیں کافی نہیں ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پوری امت مسلمہ سے متعلق کچھ ذمہ داریاں ایک مسلمان پر جتنی ہوتی ہیں وہ ہیں، ان سب کا جواب دینا ہے. خرید و فروخت معاملات جن کو کہتے ہیں، خرید و فروخت، لین دین، روپیہ پیسے کا لین دین، تجارت، صنعت، زراعت، کاشتکاری، حکومت، سیاست، یہ سب دین کا حصہ ہیں اور ان کے خلاف، ان میں شریعت کے احکام ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں. جو شخص ان کو ادا نہیں کرے گا پکڑا جائے گا. معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے، ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، کس طرح پیش آئے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح، برابر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کس طرح، ہم سفروں کے ساتھ کس طرح، افسروں کے ساتھ کس طرح، ماتحتوں کے ساتھ کس طرح، یہ سب معاشرت کا باب ہے بہت بڑا. حاصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کو آپ کے کسی قول و فعل سے دوسروں کو ادنا تکلیف ناگواری نہ ہو، بے وجہ اور بے گناہ ناگواری نہ ہو دوسرے کو. یہ ہے کتنے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ سب حساب دینے پڑیں گے. گندگی اگر کسی نے پھیلائی اسے اس پر لعنت آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے سایہ دار درخت کے نیچے گندگی چھوڑ دی، اس پر لعنت ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. کسی کے دل میں تکبر ہے، العیاذ باللہ، خاکساری اور انکساری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کسی کے دل میں روپے پیسے کی اتنی محبت ہے کہ پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پکڑا جائے گا. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ بہت سارے نمازی، روزے دار اور حاجی بھی جہنم میں جائیں گے، بہت ساری عبادت گزار بھی جائیں گے. ایسے لوگ جائیں گے جن کے پیشانیوں پر نماز کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے. جو انہوں نے نمازیں تو پڑھی تھی لیکن گناہ بھی ساتھ کیے تھے، حرام کھایا تھا، حرام کمایا تھا، دوسروں کے حقوق مارے تھے، میراث کے اندر آگے پیچھے کیے تھے، بھائیوں نے میراث پر قبضہ کر کے بہنوں کو محروم کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ. ایک دھندا نہیں ہے، سیاست میں آیا تھا، لیڈر بنا، عوام کو دھوکہ دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ بازی کرتا رہا، یہ سب کچھ ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لیڈر، ایسا بادشاہ جو خیانت کرے اپنے عوام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. تو یہ سب باتیں ہیں. الحمدللہ ہمیں توبہ اور نمازوں کی روزوں کی عبادت کی توفیق ہوئی، اور بہت سے حضرات نے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے. اس توبہ پر قائم رہیے، اب وقت ہے کہ توبہ کو قائم رکھیں. ہم نے بہت سارے گناہوں سے توبہ کی، جھوٹ بولنے سے توبہ کی، وعدہ خلافی سے توبہ کی، بدعہدی سے توبہ کی، غیبت کرنے سے توبہ کی، دوسروں کا حق مارنے سے توبہ کی، نماز قضا کرنے سے توبہ کی. یہ سب باتیں توبہ کی ہے، توبہ ہے. اب اس توبہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کی حفاظت کرنی ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں وہ قبول فرمائیے، اور جو ہم نے توبہ کی ہے اس کو تو آپ نے قبول کر لیا. توبہ تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر شرمندہ ہو اللہ کے سامنے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو توبہ ہو گئی، وہ معاف ہو گیا. اس میں شک نہ کرے کہ توبہ قبول نہیں ہو، توبہ قبول ہو جاتی ہے. بس اب آئندہ اپنے آپ کو پکا کرنا ہے، اور خدا نخواستہ توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، دوبارہ توبہ کر لو. تو اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کریں، اور دعا کریں کہ اللہ جو اچھی عادتیں آپ نے ہمیں ڈال دی رمضان میں ان کی حفاظت فرمائیے. دیکھیے، نیا نیا کپڑا جب آدمی پہنتا ہے دھلا ہوا، تو اس پر چھوٹی سی چھینٹ بھی پڑتی ہے تو نظر آتی ہے. الحمدللہ آپ حضرات نے، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ایسا ہو گئے الحمدللہ، اپنے روزوں اور نمازوں اور توبہ سے وہ پاک صاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا، اب اپنا آپ کو گندا نہ ہونے دیجئے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نظر بہک جائے، کان بہک جائے، زبان بہک جائے، ہاتھ بہک جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم نے میرا شکر ادا کیا. تو شکر بھی ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا نعمتوں پر، اور مغفرت کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کا اہتمام کریں. یقین جانیے کہ جو شخص زندگی اس طرح گزار لے کہ فرائض و واجبات ادا کرتا رہے، معاملات اور بندوں کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، نفلی صدقات نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، نفلی تلاوت نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ فوراً معاف کر لیتا ہے. بس دعا اس کی کرنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو توبہ کیے ہوئے ہوں، ہماری توبہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کہ توبہ ہماری ٹوٹی نہ ہوئی ہو. شاعر نے اچھی بات کہی ہے، کہا ہے کہ جام میرا شراب کا جام، جام میرا توبہ شکن، میں نے توبہ کر رکھی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا، لیکن شراب کا جام میرے ہاتھ میں آیا، وہ توبہ توڑنے والا ہے، اس نے توبہ توڑ دی میری، خدا نہ خواستہ پی لیا، لیکن توبہ میری جام شکن، لیکن توبہ میری جام شکن، میری توبہ ایسی ہے کہ اس جام کو توڑ دیتی ہے. جام شراب پی لی، اس نے میری توبہ توڑ دی، لیکن توبہ اس جام کو توڑ دیتی ہے. جب توبہ کر لی جام توڑ دیا. آگے مزیدار بات کہتا ہے کہ سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، جام میری توبہ کو توڑتا ہے، توبہ میری جام گلاس کو توڑتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، اور پیمانوں جمع پیمان کی بھی ہے، پیمانے کی بھی ہے. پیمان کہتے ہیں توبہ کو، اور پیمانہ کہتے ہیں شراب کے جام کو. تو سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہے، گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، چھوٹا گناہ ہو جائے تب بھی فوراً استغفار کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بس یہ بس اتنی کسر رہ جائے گی کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو توبہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جام ٹوٹا ہوا ہو، توبہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہو توبہ اور استغفار سے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. البتہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک بندے سے معاف نہ کرایا جائے، یا ان کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخواست ہے، اور وہ یہ کہ شش عید کے روزے، شش عید کے روزے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے شوال میں رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں بھی اس نے 6 روزے رکھ لیے، تو اس کو ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے. اور وجہ اس کی ہے کہ 30 ہر روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہوتا ہے، تو 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر، اور 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر، تو 360 روزے ہو جائیں گے. تو یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ پابندی مسلسل ہو، بس مہینہ بھر میں رکھ لیں. لیکن اگر کسی کی ذمہ فرض روزے باقی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں قضا روزے رکھے، شہید کی نفلی کی بجائے قضا روزوں کی نیت سے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ ضروری باتیں اور ہیں. ایک تو یہ کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، ان کے لیے مدد بھی کریں، لیکن اور اس کی بھی دعا کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں امت مسلمہ کی خاطر. ایسے دردناک مناظر ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. بچوں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے, عورتوں پر, ضعیفوں پر, بیماروں پر, زخمیوں پر, اور دنیا کفر تماشا دیکھ رہی ہے. ہماری مسلم حکمران بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت ہمیں عطا فرمائے, پوری تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت ہمیں عطا فرمائے, اپنی فرائض منصبی کو ادا کرنے کی ان کو توفیق دے, ان کے اللہ تعالی مدد بھی فرمائے. ان کے اوپر بھی طرح طرح کے نرغے ہیں, طرح طرح کے ان کے اوپر دباؤ ہیں, طرح طرح کی ان کے اوپر الجھنیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دباؤ اور الجھنوں کو سے بھی ان کو نکال دے. لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرما دے. دعا ہم لوگ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں, دعا اہتمام سے کریں. دوسری بات یہ کہ شمالی وزیرستان میں ہمارے بھائیوں کو وہاں سے جو نکلے ہیں وہ بیچارے, ان کو رغرمال بنا رکھا تھا دہشت گردوں نے, ان کو نجات دلانے کے لیے ضرب عزم شروع ہوا, اور الحمدللہ وہ متاثرین اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے تو ہیں, لیکن یہ کہ ان کے رمضان ہے, رمضان گزرا, گرمی ہے اور مسافرت ہے, ان کے لیے طرح طرح کے مسائل ہیں, بیماری ہیں. الحمدللہ امداد پہنچ رہی ہے, دارالعلوم کے ذریعے سے بہت الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے سب کو, ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے. تیسری بات عافیہ صدیقی کی ہے. ابھی عافیہ مومنٹ کی طرف سے پیغام آیا ہے, وہ جو دستخطی مہم چل رہی ہے کہ 1,00,000 اگر دستخط ہو گئے پوری دنیا سے 3 اگست تک, تو عافیہ صدیقی جو قید میں ہے امریکہ کی, اس کے بارے میں صدر اوباما سلسلے میں کوئی کارروائی کر سکیں گے, وعدہ نہیں کہ کریں گے, کر سکیں گے. اور ان تک چنانچہ وہاں کے وائٹ ہاؤس میں یہ دستخط پہنچ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, اور 1,00,000 دستخط چاہیے تھے. الحمدللہ اب تک تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ابھی اعلان آیا کہ 7,000 دستخطوں کی مزید ضرورت ہے, اور یہ 1 مہینے کی مدت تھی, اور یہ مدت اب ختم ہو جائے گی پرسوں اتوار کے دن 3 اگست کو. بیچ میں ابھی 2.5 دن باقی ہیں. اس کے اندر ہم لوگ سب مل کر اس کی کوشش کریں. ویب سائٹ سب کے پاس ہے, عافیہ موومنٹ آپ اپنے ویب سائٹ میں نکالیں, اس میں سب لکھا ہوا آ جائے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اس طریقے سے آپ دستخط کر سکتے ہیں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے. کوئی بڑی بات نہیں رہی, اب صرف 7,000 دستخط کی کمی رہ گئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ بڑی عبادت کا کام ہے, یاد رکھیے, بڑی عبادت کا کام ہے کسی مسلمان کو رہائی دلوانا, خاص طور سے ایک ایسی خاتون جو اللہ والی ہے, تلاوت کرنے والی ہے, عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے, اور جلدی اس کو عافیت کے ساتھ, عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے. اسی باتوں پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آج ہم نے بیان میں عرض کی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.